وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گزشتہ روز مولا کائنات کے اس کلام میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، جہاں پر ہم نے بات کا اختتام کیا تھا. وہ خداوند عالم کی صفات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح ہماری صفات ہوتی ہیں. مثلا کسی انسان کو کہا جاتا ہے عالم، لیکن جب اللہ کو کہا جاتا ہے عالم تو فرق ہے. انسان کی ذات کا علم حصہ نہیں ہے، بعد میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر جدا بھی ہو سکتا ہے. عالم ہونے کے بعد انسان دوبارہ جہالت کی طرف جا سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی حادثے کے سبب. جیسے انسان جب امتحان کے دن ہوتے ہیں تو سبق یاد کرتا ہے، کتاب سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے تو بہت سارا اسے یاد ہوتا ہے، لیکن جب امتحان گزر جاتا ہے تو بہت سارا اسے بھول جاتا ہے. عالم ہونے کے بعد دوبارہ جاہل ہو جاتا ہے. اس قسم کے جتنے بھی نقائص ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ہم نے عرض کیا کہ مولا فرماتے ہیں جو اس طرح اللہ کا وصف بیان کرے وہ گویا کہ اس نے کسی اور کو اللہ سمجھ لیا. انسان کی صفات غیر از ذات ہوتی ہیں، ذات میں اضافہ ہوتی ہے ذات انسان میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کا علم کہیں اور سے نہیں آیا، اسی کی ذات کا حصہ ہے. اور یہ جب میں حصہ کہتا ہوں تب بھی ہمارے ذہن میں چند حصے آتے ہیں، ہم مجبور ہیں الفاظ وہی استعمال کرنے پر کہ جو رائج ہے. تو آپ ایک فارمولہ بنا لیں کہ جتنے بھی یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی نقص آئے اس لفظ کی وجہ سے، مثلا میں نے کہا کہ اللہ کا علم اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اب کہ اللہ کی ذات کو مثلا تقسیم کریں، علم الگ حصہ ہے، قدرت الگ حصہ ہے، مثلا صداقت الگ حصہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کی ساری ذات علم ہے، اس کی ساری ذات قدرت ہے، اس کی ساری ذات رحمت ہے، اس کی ساری ذات، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مختلف پارٹس میں. تو یہ الفاظ استعمال کرنے پہ ہم مجبور ہیں، جیسے کوئی نقص اس لفظ کے استعمال سے ذہن میں آئے کسی بھی لفظ کے، اللہ تبارک و تعالی اس نقص سے اور اس عیب سے پاک ہے. ہماری مجبوری کی وجہ سے، ہمارے سوچنے کے انداز کی وجہ سے، ہمارے الفاظ کے نارسا ہونے کی وجہ سے یہ نقائص ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں یہاں سے. مولا فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ فِيمَا، جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کس چیز میں ہے، آسمان و زمین کے اندر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جس میں ہے اللہ، فَقَدْ ضَمَّنَهُ، تو بے شک اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کو کسی چیز کے ضمن میں سمجھ لیا، پھر محدود کر دیا اس کو. مثلا کوئی کہے، چاہے یہ کہے کہ اللہ آسمان میں ہے، اس کا مطلب ہے اگر آسمان سے باہر کی جگہ فرض کی جائے تو وہاں پر اللہ نہیں ہوگا. جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اس کو، یعنی اللہ کو کسی چیز کے ضمن میں سمجھا. وَمَنْ قَالَ عَلَامًا, اور جس نے کہا اللہ کس چیز پر ہے, فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ, تو اس نے کسی جگہ کو اللہ سے خالی سمجھا. یعنی ظاہر بات ہے کہ مثلا یہ میں کہتا ہوں یہ کتاب میز پر ہے, اس کا مطلب ہے میز کے نیچے نہیں ہے, میز کا نچلا حصہ اس کتاب سے خالی ہے. تو جو کہے اللہ مثلا آسمان پر ہے, اس نے آسمان سے نیچے کی جگہ کو اللہ سے خالی کر دی. تو یہ جو ہماری تعبیرات ہیں یہ ناقص ہیں اور بعض اوقات جہالت اور دقت نہ ہونے کے سبب ہے. جیسے ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں نا کہ پوچھے اللہ کہاں پر ہے تو کہتے ہیں, بچوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے. ابتدا سے کہیں کہ خداوند عالم کی ذات ہر جگہ پر. جس نے کہا کہ کس چیز پر ہے, اس نے کسی چیز کو اللہ سے خالی قرار دے دیا. یعنی خدا کسی چیز میں بھی نہیں ہے اور کسی چیز پر بھی نہیں ہے. یہ میں اور پر اور اوپر اور نیچے اور دائیں اور بائیں, یہ سب محدود چیزوں کے خواص ہیں. لا محدود کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں مشرق مغرب نہیں ہوتا. لہذا قرآن مجید کیا فرماتا ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں بھی تم منہ کرو ادھر ہی اللہ, جہاں بھی تم رخ کر لو وہاں ہی اللہ ہے. ایک بعض باتیں ضروری ذہن میں آتی ہیں, ان کی طرف اشارہ ضروری ہے. اس قسم کے شبہات اور خدشات ڈالے جاتے ہیں. مشرق اور مغرب سے میرے ذہن میں ایک بات آئی, آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. سورۃ المعارج میں اللہ فرماتا ہے, یہ کھیلنا ہے قرآن کی آیات سے, ایسا کھیلنا کہ جس کا نتیجہ گمراہی اور اللہ کی ناراضگی کے علاوہ, اور بعض اوقات حتیٰ کہ انسان دین سے باہر چلا جاتا ہے, اس کے علاوہ اس کا نتیجہ اور کچھ بھی نہیں. اور سادہ سا سوچنے سے یہ بات انسان پر واضح ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک خطیب صاحب کا میں سن رہا تھا, وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہے سورۃ المعارج, معارج کی آیت ہے, فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون, فلا اقسم, یہ لا اسے لا زائدہ کہتے ہیں تاکید کے لیے ہوتا ہے, یعنی میں یقیناً قسم کھاتا ہوں. کس کی؟ اب توجہ فرمائیے کہ کھیلنا کیا ہوتا ہے قرآن سے, نعوذ باللہ. فلا اقسم, میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب, رب مشارق, مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی. اب خطیب صاحب کہتے ہیں یہ کون سا رب ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھا رہا ہوں اس کی. تو اب اللہ نے تو رب ڈھونڈ لیا, تم بھی رب ڈھونڈ لو. یہ خطابت ہے, اللہ اس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے. فلا اقسم, میں قسم کھا رہا ہوں کس کی؟ برب المشارق, مشارق کے رب کی, والمغارب, مغارب کے رب کی, کہ ہم قدرت رکھتے ہیں. اللہ ان نبدل خیرا منکم وما نحن بمسبوقین, والا گایت ہے کہ ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم تمہیں بدل کے اوروں کو لے آئیں اور تم سے بہتر ہوں وہ, کہ ہم قدرت رکھتے ہیں. اس سے وہ کیا کہتے ہیں, اس فقط الفاظ سے کھیل کر وہ لوگوں کو نعرہ مارنے پہ مائل کرتا ہے, یہ ثابت کر کے کہ اللہ نے ایک اور رب قرار دے دیا. جبکہ اسی قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ رسول پاک سے فرمایا گیا, قل, اے رسول اسے کہہ دیجئے, مر جائے گا یہ خطیب کبھی بھی یہ آیت نہیں پڑھے گا, اور اسے پتہ ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو نئی خبر کہ یہ آیت بھی موجود ہے قرآن. پھر وہ قسم اٹھائے گا, جاؤ دیکھو قرآن, جا کر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو سزا مجھے دے لینا. وہاں پہ کیونکہ قرآن جاننے والا کوئی نہیں ہوتا, سادہ ترجمہ اس کے لیے کوئی گہرائیوں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے, سادہ ترجمہ کافی ہے. کیا فرماتا ہے قرآن, قل افغیر اللہ ابغی ربا, اے رسول کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤں؟ یہ کہہ رہا بناؤ, ثابت بھی آپ کو قرآن سے کر کے دے رہے. جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ مومن, قرآن المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, ہے مومن اللہ, مولا علی امیر المومنین. اس قسم کی لغویات سے شیعہ قوم کے ساتھ کیا یعنی کھیل کھیلا جا رہا, دین کی بنیادوں کو ان کے ذہنوں میں اور طرح سے ڈالا جا رہا. اب جو بچپن سے یہی سنتا ہوا آ رہا, اور یہ سزا ہے اس کی جس نے حدیث ثقلین پر نعرہ تو مارا لیکن عمل نہیں کیا، جس نے حدیث ثقلین سنی اور کہا واہ واہ لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یہ سزا ہے اس کی. جس نے رسول اللہ کا سنا کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، جس نے قرآن میں مثلا کسی سے سنا کہ اللہ کا نبی شکایت کرے گا قیامت کے دن میری قوم قرآن چھوڑ دے گی، اس نے نہیں پڑھا، سزا ہے اس کو. کہ جب اس نے خدا سے نہیں سننا چاہا تو پھر وہ ادھر ادھر سے سنے گا، اور جو سنے گا اسی کے. انسان اگر بہت سارا جھوٹ سنے نا تو آخر میں اس کو باور ہو جاتا ہے کہ یہی سچ ہے. جیسے وہ ایک قصہ بھی سنایا جاتا ہے کہ ایک صاحب مولا نصیر الدین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو گلی کے بچے تنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے بچوں سے جان چھڑوانے کے لیے ایک ترکیب سوچی کہ یہ تو مجھے نہیں چھوڑ رہے. اس نے کہا کہ تم مجھے تو بعد میں بھی تنگ کر سکتے ہو، ساتھ والی گلی میں پیاز بٹ رہی ہے، حلوہ بٹ رہا ہے، بچے بھوکے تھے. وہ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ کے گئے، برتن اٹھائے اور دوڑ گئے ساتھ والی گلی. اب یہ اس نے خود جھوٹ بولا اسے پتا ہے، لیکن جب ساری گلی ویران ہو گئی، ابھی جو شور اور غل مچ رہا تھا گلی میں، وہاں پر ویرانی ہو گئی، اس کو شک ہوا کہ کہیں واقعی تو نہیں بٹ رہا. یہ بھی اپنے گھر گیا اور برتن اٹھا کے حلوہ لینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ گیا. زیادہ جھوٹ سننے کا یہ نتیجہ ہے. اور پھر جب آپ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو لڑیں گے اس سے جو بیچارہ سچ بولے گا. جیسے آپ نے اس گزشتہ خطبے میں سنا کہ مولا فرمائے کہ جب قرآن کو صحیح پڑھا جائے گا تو یہ کہیں گے گھاٹا ہی گھاٹا، یہ پتہ نہیں کیا بول رہا، اور جب قرآن کو تحریف کر کے پڑھا جائے گا کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، نعرے ماریں گے اب صحیح پروفٹ والی بات کی، اب مزہ آیا. کاش کہ ہم جب دین کی محفل میں جاتے ہیں تو مزہ لینے نہ جائیں. انداز اور لفاظیوں سے زیادہ ہم حقیقت کے طلبگار، وہ حقیقت جس پر ہماری ابدی زندگی متوقف ہے، جو ہم سے اللہ نے پوچھنی ہے. جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اس کے پاس کیا جواب ہے، دلیل کیا دے گا میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ جواب دے گا یا اللہ میں تو بتایا گیا تھا اب تیری کتاب سمجھ نہیں آتی. اللہ کہے گا تو میں تمہیں دے رہا ہوں کتاب ہدایت کے لیے، مجھے اتنا نہیں پتا تمہیں سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، میرے سے زیادہ سمجھدار ہو تم. تم نے مجھے کیا سمجھا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں ہدایت کرنی اور تمہیں ایسی چیز دوں جو تمہیں سمجھ ہی نہ آئے؟ ایسا تو کوئی عام عقل مند بندہ بھی نہیں کرتا. ایک عام سمجھدار بندہ بھی دیکھتا ہے کہ جن سے میں بات کر رہا ہوں ایسی بات کو ان کو سمجھ آئے. ابھی میں ایسی ہائی لیول کی باتیں شروع، فرض کریں میرے سامنے پانچویں کلاس کے بچے بیٹھے ہوں، میں ماسٹرز کی باتیں شروع کر دوں، پانچویں کلاس کا میتھس پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوں، میں بی ایس سی کا میتھس لے کے ان کو دینا شروع کر دوں، اللہ ایسا ہے؟ اس کا کمال ہے کہ اس کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ پریپ والا پڑھے تو بھی ہدایت لیتا ہے اور پوسٹ ڈاکٹریٹ والا پڑھے تو بھی ہدایت لیتا ہے اس سے. اللہ کی کتاب ایسی کائنات ہے، مولا ایسی کتاب ہے، مولا کائنات بھی پڑھے تو بلند ہوتے ہیں. خدا کا کلام ہے. چونکہ قرآن علم خدا ہے تو جس کی جتنی گنجائش ہے، جتنا ظرف ہے، وہ اتنا لیتا رہتا ہے، اور یہ علم اس کا ظرف بڑھاتا بھی ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے ظرف علم کو بڑھا دے. یہی نہیں ہے کہ میرا علم بڑھا دے، رب زدنی مجھے بڑھا علم کے اعتبار، یعنی جو تو نے مجھے دینا ہے پہلے میرا ظرف بھی اتنا ہو جائے. میں کو پتا ہے چھوٹے ظرف کو کوئی چیز ملتی ہے تو پھر وہ باہر گرتی ہے. جیسے جس کو مثلا اچانک پیسہ مل جائے نا تو پھر وہ اس کو سمجھ نہیں آتا میں کیسے دکھاؤں لوگوں کو میرا پیسہ آ گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، صحیح طرح چلا بھی نہیں جاتا اس سے کیسے میں اکڑوں تاکہ میرا پتہ چلے، اور سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ تو مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو اونچا ہو کے پہاڑوں جتنا تو بلند ہو سکتا. متکبر احمق ترین آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود تکبر پایا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. کائن لا عن حدث، کائن وہ ہے وہ موجود ہے لیکن کیسا موجود ہے؟ لا عن حدث، نہ کہ نہیں تھا اور ہوا. حدث جس کو ہم اردو میں حادثہ لفظ استعمال کرتے ہیں، حادثہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کام جو پہلے نہیں تھا اچانک ہو گیا. لا عن حدث، میں آپ ساری کائنات تمام مخلوقات، عن حدث پہلے نہیں، ایک زمانے میں نہیں تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا اس وقت بھی، باقی سب عن حدث، لیکن وہ ہے اور ہم ہیں، فرق ہے. وہ کائن لا عن حدث اور ہم کائن عن حدث، ہم نہیں تھے اور ہوئے، وہ ہے نہ کہ نہیں تھا اور ہوا. یہ مولا فرما رہے ہیں. موجود لا عن عدم، اسی کی وضاحت ہے تقریبا، وہ موجود ہے لیکن کیسا موجود؟ ایسا موجود نہیں کہ جو عدم سے وجود میں آیا ہو. عدم یعنی کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں تھے پھر کچھ ہوئے اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے، لیکن اللہ ہمیشہ سے. اور یہ اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ازلیت کے بارے میں، ازل سے ہے. ازل سے یعنی شروع سے، یہ شروع بھی غلط ہے، یہ شروع کو بھی ایک نقطہ ابتدا چاہیے ہوتا ہے. میں عرض کروں کہ الفاظ نہیں بیان کر سکتے، لہذا ہمیں جو بھی نقص سمجھ آئے کسی لفظ سے، اس نقص سے اللہ پاک ہے. کچھ ازلیت سے سمجھیں، ازلیت زمانی، چونکہ زمان کا ایک دائرہ ہے، زمانے کا، وقت کا ایک دائرہ ہے، ٹائم. اللہ تو ٹائم سے باہر ہے، ٹائم میں میں اور آپ قید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ٹائم میں قید نہیں ہے. مکان، مکان یعنی یہ ایک منزلہ دو منزلہ مکان نہیں، مکان یعنی جگہ. تو جگہ مجھے اور آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں ہے اللہ، نہ زمان کا نہ مکان کا. خداوند عالم ہر اعتبار سے موجود تھا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے اللہ میں جو بعد میں اضافہ ہوا ہو، نہ اس کا علم نہ اس کی قدرت. لہذا اب ایسی ہستی جو بھی کام کرے گی وہ پرفیکٹ کرے گی. فرض کریں ایک بڑھئی یہ میز بناتا ہے، بنانے کے بعد جب یہ بنا لیتا ہے تو اس کو تجربہ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اگلی بناتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اور وہ پھر اشتہار دیتا ہے انٹرنیٹ پہ، ٹی وی میں، تو ہم خریدنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اپنی پرانی میز کو بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں زیادہ ہمیں پرفیکشن نظر آتی ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک انسان بنایا ہو پھر کہو کہ نہیں اگلا ماڈل اچھا بناؤں گا، پہلے ایک کائنات خلق کی ہو پھر کہو کہ نہیں اس میں نقائص ہیں پھر میں نہیں. یہ نقص جہاں بھی آتا ہے، یا علم کا نقص ہے یا قدرت کا نقص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نہ علم میں کوئی نقص ہے نہ قدرت میں نقص. کہ وہ ارادہ کرے، مثلا میں ارادہ کروں اور ارادہ پورا نہ کر سکوں، ہو سکتا، لیکن وہ جب ارادہ کرتا ہے تو سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں کیا ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا، تھوڑا سا میرے ذہن سے سلپ ہو گیا، انما امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون. بس انما، بس جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ، تو یہ یقول بھی ناقص ہے، کیونکہ زبان سے سمجھانا تھا، انہی الفاظ سے سمجھانا تھا، نہ کہ اللہ ایک جگہ تشریف فرما اور وہاں بیٹھ کے کن 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 کہتا جا رہا، ایسا نہیں ہے. اس کا ارادہ چیز ہو جاتی ہے. جیسے میں کسی چیز کا تصور کروں تو میرے ذہن میں، مجھے کہنا پڑتا ہے اپنے ذہن میں کوئی چیز خلق کریں، میں چاہوں آپ چاہیں اپنے ذہن میں خلق کریں، مثلا تصور کریں خانہ کعبہ کو، آپ کو کہنا پڑے گا کون جی؟ آپ صرف ارادہ کریں گے اور وہ، توجہ کریں گے بن جائے گا. خدا یوں ہے، اس سے بھی برتر ہے، اس سے بھی برتر ہے، توجہ فرما رہے. تو یہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یہ بھی سمجھانے کے لیے، یعنی اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. میں ارادہ کرتا ہوں اب علی جیسا عالم، علی جیسا شجاع، علی جیسا کامل، وہ ارادہ کرتے ہیں کسی کام کا اس طرح نہیں ہوتا جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ نہج البلاغہ مولا کے نوحوں سے بھری ہوئی ہے جو انہوں نے کوفے والوں کے پہ ماتم کیا، اے مردوں کی شکل والے نہ مردوں، بات نہیں مانتے ہو، تم نے مجھے اتنا گرایا اتنا گرایا، پہلے کہا جاتا تھا علی اور فلان، پھر گرایا کہا علی اور فلان، پھر لوگ کہتے تھے تیسرے نمبر پہ علی اور فلان، اب تم نے اتنا گرایا لوگ کہتے ہیں علی اور امیر شام، تم نے مجھے گرایا کیوں، تم میری بات نہیں مانتے۔ عرفت اللہ بفسخ العزائم ونقض الہمم، مجھ علی نے اللہ کو پہچانا ہے کس سے، یعنی اس کی معرفت کا ایک راستہ یہ ہے کہ اگر میں بڑا ہوتا تو پھر میرا ارادہ کبھی نہ ٹوٹتا، اگر میں سب سے بڑا طاقتور اور قوی اور سب سے زیادہ کنٹرول والا ہوتا تو میری ہمت کبھی بھی، جب میں کسی کام کی ہمت باندھتا تو کبھی ناکام نہ ہوتا۔ لیکن آپ کو تاریخ میں کتنے کام ملتے ہیں، بڑا اکبر کون ہے جو آپ ہر نماز شروع کرتے ہیں جہاں سے، اللہ ہو اکبر، صلوات پڑھیے محمد والا۔ کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم، وہ ہے لیکن نہ اس طرح کہ نہیں تھا اور ہوا، اور وہ موجود ہے لیکن اس طرح نہیں کہ پہلے عدم تھا اور پھر موجود ہوا۔ مع کل شیئ لا بمقارنۃ وغیر کل شیئ لا بمزایلۃ، بہت ہی دقیق، اس ذات کی کچھ سمجھ بوجھ پیدا کرنا کہ تصور حقیقی تو نہیں ہو سکتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ ہے بغیر اس کے کہ کسی چیز کا ساتھی ہو۔ مثلا یہ لفظ قرین ساتھ ہونے کو کہتے ہیں، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قرین کہا جاتا ہے، تو اس قرین ہونے میں ظاہر بات ہے ایک دوسرے کی کچھ نہ کچھ برابری، کف ہونا، کچھ آپس میں ڈیپینڈ کرنا، ایسی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں نقائص۔ مولا فرما رہے ہیں کہ خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن جو تم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہو، اپنی مجبوری سے رہتے ہو، جو بھی تمہارے نقائص ہیں اس طرح اللہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ ساتھ چھوٹ جائے تو وہ پریشان ہو جائے، ساتھ چھوٹ جائے تو اس کا کوئی کام رک جائے، ساتھ چھوٹ جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی آ جائے، ایسا ساتھ اللہ کسی چیز کے نہیں ہے۔ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن مقارن نہیں ہے، گویا کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو یہ تعبیر، اس گزشتہ جو خطبہ تھا پچھلے مہینے جو بیان کیا تھا، وہاں پہ تھا کہ قرآن اور اہل قرآن لوگوں کے ساتھ ہیں، معاشرے میں ہیں لیکن معاشرے میں نہیں ہے، ان کی وادی اور ہے ان کی وادی اور ہے۔ سمجھنے کے لیے سر، ذہن قریب کرنے کے لیے، ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن کسی چیز کے ساتھ رہنے سے اس کا نقص اس میں سرایت نہیں کرتا، وہ نقائص سے پاک۔ مثلا فرض کریں میری دوستی ہو جائے کسی بہت ہی برے آدمی سے، کرتے کرتے کیا ہوگا، آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی برائی میرے اندر، کوئی نقص میرے اندر آ جائے گا۔ آپ گدھے کو گھوڑوں میں باندھ دیں، کچھ عرصے بعد گدھا بھی کوشش کر رہا ہوگا گھوڑوں والی حرکتیں کرنے کی، اور اگر آپ گھوڑے کو لا کے گدھوں میں باندھ دیں تو کچھ عرصے بعد کیا کرے گا، گھوڑے کی آواز بھی آپ کو تھوڑی تھوڑی وہ نقل اتارے گا اپنے، جن کو ہر وقت وہ دیکھتا رہتا ہے۔ یہ مخلوقات میں ایسا ہو سکتا ہے، خداوند عالم کی ذات ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، ساتھ رہتا ہے لیکن نقص کے اعتبار سے کسی کے ساتھ نہیں۔ وغیر کل شیئن، وہ ہر چیز کا غیر ہے، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی چیز جیسا نہیں ہے، لیکن لا بمزایلت، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز سے وہ زائل ہو، کہیں بھی وہ نہ ہو، اسی پہلی بات کو دوسرے اینگل سے دوسری طرف سے کہا ہے. ساتھ ہے لیکن ساتھ نہیں ہے. ایسا ساتھ نہیں ہے کہ زائل بھی نہیں ہوتا, ساتھ بھی رہتا ہے. آپ خود اس کو ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں, یعنی نقائص. ورنہ قرآن اللہ کے بارے میں یہ تعبیرات پھر قرآنی ہیں. قرآن مجید کیا فرماتا ہے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ, بڑی خوبصورت تعبیر ہے. کہیں بھی جب تین لوگ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہوتے ہیں, چھپ کے کان میں کہا جا رہا ہے تو چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, بہت خوبصورت آیت ہے یہ بھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً ہم نے خلق کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ, اور ہمیں علم ہے. مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, کیا وسوسہ کرتا ہے اس کا نفس اس کو. ہمیں وہ بھی پتا ہوتا ہے. کیوں پتا ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم اس کی شہ رگ جان سے اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. یا ایک اور جگہ پہ قرآن, یہ ساری تعبیرات ہیں الفاظ سے بات سمجھانے کے لیے. اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا, یعنی کوئی چیز قلب میں پیدا ہوتی ہے, انسان کی توجہ سے پہلے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے. تجھے بعد میں پتہ چلتا ہے, مجھے پہلے پتہ لگ جاتا. اور یادداشت میری اتنی زیادہ ہے کہ سورہ طہٰ میں فرمایا کہ یعلم السر وما اخفا, راز بھی جانتا ہے اور راز سے زیادہ چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے. ایک شخص آیا معصوم کے پاس, امام معصوم کے پاس, فرمایا کہ راز کا تو پتہ چل گیا, سر اسرار جو ہمارے سیکرٹس ہوتے ہیں, یہ راز سے زیادہ چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ تو امام معصوم نے جواب میں فرمایا کہ ایک وہ بات ہے کہ جو تیرے اندر ہے اور تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر ہے, لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو تو نے کبھی سوچی تھی اب تو بھی بھول گیا, خدا کو وہ بھی یاد ہے. تو راز سے بھی بات چھپی ہوئی ہے, یعنی جو تجھے بھی بھول گئی ہے اللہ کو وہ بھی نہیں بھول. لا یضل ربی ولا ینسا, نہ میرا رب بھٹکتا ہے نہ میرا رب چوکتا ہے, نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے. کوئی بھول چوک اللہ کی ذات میں موجود نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. صلوات پڑھیے محمد والا. فاعل لا بمعنى الحركات والآلاء, کاموں کو کرنے والا ہے. فاعل فعل انجام دینے والا, وہ فاعل ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم ہو. ہم فعل کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں حرکت کرنی پڑتی ہے, پانی پینا ہے میں نے, ہاتھ کو حرکت دوں گا. وہ فاعل ہے, اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو جس ہاتھ سے وہ پکڑ کرتا ہے, وہ تمہیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. جب وہ پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو تمہیں اس نے کتاب خدا اپنی کتاب میں بتایا ہے, فرعون کیسا تھا پھر پکڑ میں کیسا آیا, پھر عاد کیسی تھی پھر پکڑ میں کیسی آئی, پھر سمود کیسے تھے پھر پکڑ میں کیسے آئے. اس نے بتایا ہے, اس کی پکڑ سخت ہے. لیکن جس طرح تم پکڑتے ہو, نئے لفظ ایجاد نہیں ہو سکتے تھے, ورنہ پہلے رسول اللہ کو قرآن بتانے سے پہلے وہ زبان سے کھانی پڑتی. مثال کے طور پہ آگے اسی خطبے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی خلق کیا, اب اس پانی سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ آج مثلا آج کتنے زیادہ کیمیکلز ہیں جن کے نام کب ایجاد ہوئے؟ ابھی ایجاد کیے تھے. اب اس زمانے میں کسی کو کہا جاتا, مثلا فرمایا گیا کہ تمہاری کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو یا ناخن کاٹا کرو, کیونکہ بڑے ناخنوں کے اندر شیطان چھپ جاتا. اب یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے بیماری کے جراثیموں کے لیے, شیاطین ہوتے. اب واہ نہیں کہا جاتا تھا مثلا، کہا جا سکتا تھا کہ مثلا ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں اور فلان ہوتے ہیں اور مائکروسکوپک ہوتے ہیں اور یہ ہوتی، ساری چیزیں بعد میں، یہ لفظ بعد میں آئے، چیزیں تھیں، لہذا ان کو جس حد تک ان کے الفاظ ان کو بتا سکتے تھے وہ الفاظ استعمال کیے، یہ والے الفاظ تھے نہیں، لیکن انہی الفاظ میں وہ طاقت ہے کہ جب انسانوں کا علم بڑھتا جائے گا، میں اور آپ زیادہ علم میں ترقی کرتے جائیں گے آنے والے انسان، تو انہی کلمات میں سے ان کو نئے نئے باب کھولتے جائیں، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے اور یہ کلام معصوم کا معجزہ ہے. شرط یہ، فرق یہ کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے اس کا ہمیں 100% پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر کلام معصوم لوگوں نے جھوٹ بول کے بیچ میں شامل کیا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی فارمولہ یہی دیا کہ قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھنا، قرآن والا مزاج نہ ہو تو پھر ہم خلاف قرآن باتیں نہیں کرتے، چونکہ ادھر جھوٹ شامل کر دیا گیا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن مجید انسان کے ذہن میں مانوس موجود ہو اور قرآن سے وہ مانوس ہو تاکہ غلط کو صحیح سے الگ کر سکے. فاعلن، وہ کاموں کو انجام دینے والا ہے، لیکن لا بمعنی الحرکات والآلہ، لیکن اس معنی میں نہیں کہ وہ کوئی حرکت کرتا ہے اور اس کو کوئی آلہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی ٹول چاہیے ہوتا ہے. میں نے اگر یہاں پہ کیل ٹھوکنا ہے تو مجھے ہتھوڑا چاہیے، لیکن اللہ کو وہ ہدف کو جو میں نے کیل ٹھوک کے حاصل کرنا ہے، اس کو نہ کیل کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہتھوڑے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کو حرکت کی ضرورت ہے، اس کو صرف ارادے کی وہ بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ الفاظ بھی ارادہ بھی ہم وہ سمجھتے ہیں جو ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ کا ارادہ ویسا ارادہ بھی نہیں ہے. بصیر، وہ بصیر، اب میں کیا کہوں، ہے یا تھا، یہ ہے اور تھا بھی ہمارے آپ کے، اللہ کے لیے نہ ہے نہ تھا، چونکہ ہے بھی زمانے کی قید ہے اور تھا بھی زمانے کی قید ہے اور ہوگا بھی زمانے کی قید ہے. یہ میں اور آپ اس میں پھنسے ہیں، خداوند عالم تھا میں بھی شامل نہیں ہے، ہے میں بھی، اور محدودیت کے معنی میں، نقص کے معنی میں، اور آئندہ میں بھی، وہ تینوں جو ہم تقسیم کرتے ہیں زمانے کو، وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس کی قید میں نہیں آتا. لیکن چونکہ ہم نے اپنی زبان میں بات کرنی، لہذا بصیر، وہ بصیر تھا، اذ لا منظور الیہ من خلقہ، جب اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو دیکھا جا سکتا، وہ تب بھی دیکھنے والا تھا. توجہ کر رہے ہیں، مثلا جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو میں کب کہتا ہوں کہ میں گلاس کو دیکھ رہا ہوں، کہ جب یہ گلاس ہو، اگر گلاس ہو ہی نہیں تو میں کہہ سکتا میں گلاس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو ہونا چاہیے تب مجھے کہا جائے گا میں اس کو دیکھنے والا ہوں. لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ جب کچھ بھی دکھنے والی چیز موجود نہیں تھی وہ تب بھی دیکھنے والا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بصیر کا نام آتا ہے تو تم، اب تمہارے ذہن اپنے جیسی بصیرت کی طرف جاتے ہیں، اپنی بصارت کی طرف، جیسے تم دیکھتے ہو. اللہ، یعنی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کو بصیرت، بصارت کہتا ہے خداوند عالم قرآن میں، سمیع بصیر، وہاں پہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو، جس کو، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے تم سماعت کے محتاج ہو، کان کے محتاج ہو، کان کے پردے کے محتاج ہو، ہوا کی موجودگی کے محتاج ہو، فلان فلان پتہ نہیں کس رینج آف فریکوینسیز کے محتاج ہو، ساؤنڈ ویوز کی، اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ علم جن کے لیے تمہیں اتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جسے سن کر دماغ تک پہنچانے کے لیے، خداوند عالم اس علم کو بغیر اس قسم کی چیزوں کے، وہ سمیع اس معنی میں، نہ کہ اللہ کا کان ہے وہ بھی سنتا ہے. بصیر، جو علم تم دیکھ کے حاصل کرتے ہو وہ بغیر تمہاری طرح کی آنکھوں کے اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ تمہارا دیکھ کر حاصل ہونے والا علم، تمہارا سن کے حاصل ہونے والا علم، اور باقی ذرائع سے حاصل ہونے والا، وہ سب خدا کے پاس ہے بغیر کسی ان آلات کی محتاجی. صلوات پڑھیے محمد والے. متوحد، ایک ہے واحد، ایک ہے متوحد، اکیلا. لیکن کون سا اکیلا؟ وہ متوحد ہے، اکیلا ہے. وہ اکیلا نہیں ہے کہ جس کو کوئی چاہیے ہو اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے. اذ لا سکن یستأنس به، وہ متوحد، وہ ایسا اکیلا ہے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس سے اس کو انس ہو، جو اس کی تنہائی دور کرے. اگر وہ نہ ہو تو ولا یستوحش لفقدہ، کہ اب وہ مانوس ہو گیا ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی ہستی ہو جس سے وہ مانوس ہو گیا، اب اگر وہ نہ ہو تو وہ وحشت زدہ ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہمارا کوئی بہت اچھا دوست ہو جس سے ہم مانوس ہو جائیں، اچانک وہ کہیں چلا جائے تو کچھ عرصہ میں کیا ہو جائے گا؟ جہاں ہم اس کے ساتھ مل کے جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے، وہاں جانے سے ہمیں وحشت ہوگی کیونکہ وہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ ایسا نہیں، متوحد ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. لیکن ایسا تنہا مت سمجھنا، تمہاری اپنی تنہائی نہ سمجھ لینا کہ تم اگر تنہا ہو جاؤ تو تم وحشت زدہ ہو جاتے ہو. وہ ایسا تنہا ہے تو نہ کسی سے مانوس ہے کہ اس کے نہ ہونے سے وحشت زدہ ہو جائے. یعنی اس قسم کا ڈیپینڈنٹ ہونا بھی اللہ کی ذات اس سے بھی پاک ہے. تم کیوں مانوس ہوتے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، تمہارے کام ایک دوسرے کے تعاون سے چلتے ہیں، تمہیں دوستی چاہیے ہوتی ہے تاکہ دوست کے ساتھ تمہارا وقت اچھا گزرے. یہ سارے کے سارے تعلقات اور یہ انس اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے. اسے کہتے ہیں متوحد. ایک بھی ہے، یکتا بھی ہے، اور اکیلا بھی ہے. اس معنی میں ایسا اکیلا جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آ کر تنہائی دور کرے. صلوات پڑھیے محمد والا. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد والا. انشأ الخلق انشاء وابتدأه ابتداء. اس نے خلقت کو، خلق کرنا، اس کا آغاز کیا جیسے کہ آغاز کرنا چاہیے تھا. یا اس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے، انشأ الخلق انشاء، اس نے خلق کی انشاء، انشاء یعنی کہتے ہیں پھوٹنے کو، جب کسی چیز کا سٹارٹ ہوتا ہے اگنے کا، اسے انشاء کہتے ہیں. خلق کی ایک جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، پیدائش کا جسے ہم معنی کرتے ہیں اس معنی میں بھی آتا ہے، اگنے کے معنی میں بھی آتا ہے، سٹارٹ ہونا اور پھر اگنا. اس نے خلق کو انشاء کیا، انشاء ان، یہ لفظ اگر اس کا ترجمہ صحیح کیا جائے تو کیا زبردست انشاء کیا. مولا یہ فرما رہے ہیں، تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس نے کیسی انشاء کی. وابتدأه ابتداء، اور اس نے ابتدا کی، خلقت کی جس طرح ابتدا کرنی چاہیے تھی. کیا بات، یعنی ایسی ابتدا کی جیسا کہ حق بنتا تھا، ایسی انشاء کی جیسا کہ حق بنتا تھا. لیکن جب اس نے خلق کرنا شروع کیا تو آیا اس کو کوئی بیٹھ کر تنہائی میں پہلے فکر کرنا پڑی؟ جیسے ہمیں کوئی کام، کوئی سنجیدہ کام کرنا، بڑا کام کرنا ہو تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سابقہ کوئی تجربات ہیں تو ان سے استفادہ کرتے ہیں. فرمایا بلا رویت اجالہا، بغیر کسی سوچ کے کہ جس کو اس نے اٹھان دی ہو، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھی طرح سوچ لو کام بہت بڑا ہے، ایسا کوئی کام اللہ کو خلقت کے وقت پیش نہیں آیا. وہ جیسا نارمل تھا جب اس کا جی چاہا اس نے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی کہ اس نے اتنی بڑی کائنات خلق کرنی ہے، اب وہ کہے کہ میں سارے اپنے علم پر ایک دفعہ غور سے نظر ڈالوں، پھر اپنی قدرت کو دیکھوں، پھر اچھی پلاننگ کروں کیا چیز کہاں. کچھ ایسا نہیں کیا. کن فیکون، کیونکہ یہ کون کرتا ہے؟ جس کو اگر وہ توجہ نہ کرے تو کچھ رہ جائے گی کمی، اس کے اندر کمی رہتی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں توجہ کرو اس لیے کہ ہماری توجہ کبھی کبھی ہٹ جاتی ہے، اس کی توجہ کبھی ہٹتی نہیں ہے. تو یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ. ذالکم اللہ ربکم، قرآن مجید کے الفاظ میں. بلا رویتن اجالہا، اس نے ابتدا کی اور انشاء آغاز کیا خلقت کا، تخلیق کے عمل کا، بغیر اس کے کہ اس نے اپنی فکر کو، سوچ کو کوئی اٹھان دی ہو، خاص طور پہ سوچا ہو. ولا تجربتن استفادہا، اور بغیر اس کے کسی سابقہ تجربے سے استفادہ کیا ہو. ولا حرکتن احدثہا، اور نہ ہی کوئی نئی حرکت اس نے احداث کی، وجود میں لائی، کہ کوئی نیا کام کرنا پڑا اس کو. ولا حمامت نفس اضطرب فیہا، اور نہ ہی کوئی تردید کا شکار ہوا کہ یہ کروں یا نہ کروں، اسے بناؤں یا نہ بناؤں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کسی قسم کی تردید کا شکار بھی نہیں ہوا کہ اس تردید کی وجہ سے وہ اضطراب کا شکار ہوا ہو، مضطرب ہوا ہو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی. احال الاشیاء لاوقاتہا، تمام چیزوں کو اس نے اپنے اپنے اوقات پر پہنچا دیا. یعنی کس کو کب ہونا ہے، کس نے کب پیدا ہونا ہے، کس نے کب مثلا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سا نبی کب آئے گا، کون سی کتاب کب اترے گی، بجلی کب کڑکے گی، کس پر گرے گی، کس پر، تمام چیزوں کو اس نے اپنے اپنے اوقات میں کون سا حادثہ کب رونما ہوگا. علم خدا کی بحث میں یہ چیز مثلا شامل ہے. انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا.